وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب
کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں سمجھانے والا آ گیا
اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ جاؤ اپنے معبودوں پر جمع رہو یقیناً یہ تو کوئی مطلب و مراد ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر اسی پر کلام الہی نازل کیا جائے دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف اے نبی شک میں ہی ہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب چکے ہی نہیں یا کیا ان کے پاس آپ کے زبردست فیاض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر کفار کا تعجب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کفار کے حماقت آمیز تعجب کا اظہار ہو رہا ہے، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اکان للناس عجبا الایہ، کہ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک انسان کی طرف ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ہوشیار کر دے اور ایمانداروں کو اس بات کی خوشخبری سنا دے کہ اس کے پاس ان کے لیے بہترین تیاری ہے۔ کافر تو ہمارے رسول کو کھلا جادوگر کہنے لگے، بس یہاں ہے کہ انہی میں سے انہی جیسے ایک انسان کے رسول بن کر آنے پر انہیں تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور کذاب یعنی جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ان کو تعجب معلوم ہوا اور کہنے لگے لو اور سنو، اتنے سارے معبودوں کے بدلے یہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور اللہ کا کوئی کسی طرح کا شریک ہی نہیں۔ ان بیوقوفوں کو اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی جس شرک و کفر کی عادت تھی اس کے خلاف آواز سن کر ان کے دل دکھنے اور رکنے لگے اور وہ توحید کو ایک انوکھی اور انجان چیز سمجھنے لگے۔ ان کے بڑوں اور سرداروں نے تکبر کے ساتھ منہ موڑتے ہوئے اعلان کیا کہ اپنے پرانے مذہب پر جمے رہو، اس کی بات نہ مانو اور اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہو، یہ تو صرف اپنے مطلب کی باتیں کہتا ہے، یہ اس بہانے اپنی جما رہا ہے کہ یہ تمہارا سب کا بڑا بن جائے اور تم اس کے تابع فرمان بن جاؤ۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ قریشیوں کے شریف و سردار اور رؤسا ایک مرتبہ جمع ہوئے، ان میں ابو جہل ابن ہشام، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوث وغیرہ بھی تھے اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چل کر آج ابو طالب سے آخری فیصلہ کر لیں، وہ انصاف کے ساتھ ایک بات ہمارے ذمے ڈال دے اور ایک اپنے بھتیجے محمد کے ذمے، کیونکہ یہ اب انتہائی عمر کو پہنچ چکے ہیں، چراغ سحری ہو رہے ہیں، اگر مر گئے اور ان کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچائی تو عرب ہمیں تانا دیں گے کہ بڈھے کی موجودگی تک تو کچھ نہ چلی اور ان کی موت کے بعد بہادری آ گئی، چنانچہ یہ چلے۔ ایک آدمی بھیج کر ابو طالب سے اجازت مانگی، اجازت ملنے پر سب گھر میں آ گئے اور کہا سنیے جناب، آپ ہمارے سردار ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہم آپ کے بھتیجے محمد سے اب بہت تنگ آ گئے ہیں، آپ انصاف کے ساتھ ہم میں اور اس میں فیصلہ کر دیجیے، دیکھیے ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں اور نہ ہم انہیں ستائیں، وہ مختار ہیں جس کی چاہیں عبادت کریں لیکن ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ ابو طالب نے آدمی بھیج کر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا بتیجے، دیکھتے ہو آپ کی قوم کے سردار اور بزرگ سب جمع ہوئے ہیں اور آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کی توہین اور برائی کرنے سے باز آئیں، اور یہ آپ کو آپ کے دین پر چلنے میں آزادی دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، چچا، کیا میں انہیں بہترین اور بڑی بھلائی کی طرف نہ بلاؤں؟ ابو طالب نے کہا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ ایک کلمہ کہہ دیں، صرف اس کے کہنے کی وجہ سے سارا عرب ان کے ماتحت ہو جائے گا اور سارے عجم پر ان کی حکومت ہو جائے گی۔ ابو جہل ملعون نے سوال کیا کہ اچھا بتلاؤ، وہ ایسا کون سا کلمہ ہے؟ ایک نہیں، ہم 10 کہنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ بس یہ سننا تھا کہ شور و غل کر دیا اور کہنے لگے، اس کے سوا جو تم مانگے ہم دینے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم سورج کو بھی لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دو تو بھی میں تو تم سے اس کلمے کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس بات کو سن کر سب لوگ غصے اور غضب سے وحشتناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم تجھے اور تیرے رب کو گالیاں دیں گے جس نے تجھے یہ حکم دیا ہے۔ اب یہ چلے اور ان کے سردار یہ کہتے رہے کہ جاؤ اپنے دین پر اور اپنے معبودوں کی عبادت پر قائم رہو۔ معلوم ہو گیا کہ اس کا تو ارادہ ہی اور ہے، یہ تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ یہ روایت ابن ابی حاتم وغیرہ کی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ ہی اس کلمے کو پڑھ لیجئے۔ چچا نے کہا، نہیں، میں تو اپنے باپ دادوں اور قوم کے بڑوں کے دین پر ہی رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جسے آپ چاہیں اے نبی ہدایت نہیں کر سکتے۔ اور روایت میں ہے کہ اس وقت ابو طالب بیمار تھے اور اسی بیماری میں وہ مرے بھی۔ جس وقت رسول اللہ تشریف لائے اس وقت ابو طالب کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ خالی تھی، باقی تمام گھر آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو ابو جہل خبیث نے خیال کیا کہ اگر رسول اللہ آ کر اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے تو زیادہ اثر ڈال سکیں گے، اس لیے یہ ملعون کود کر وہاں جا بیٹھا اور رسول اللہ کو دروازے کے پاس ہی بیٹھنا پڑا۔ رسول اللہ نے جب ایک کلمہ کہنے کو کہا تو سب نے جواب دیا کہ ایک نہیں 10، ہم سب منتظر ہیں، فرمائیے وہ کیا کلمہ ہے۔ اور جب کلمہ توحید آپ کی زبانی سنا، یعنی لا الہ الا اللہ، تو کپڑے جھاڑتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، لو اور سنو، یہ تو سارے معبودوں کا ایک معبود بنا رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری، عذاب تک۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات نہ اپنے دین میں دیکھی نہ نصرانیوں کے دین میں، بالکل غلط اور جھوٹ اور بے سند بات ہے۔ یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نظر ہی نہ آیا اور اس پر قرآن اتار دیا، جیسے اور آیت میں، یعنی سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کیا یہ لوگ رب تعالیٰ کی رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ تو اس قدر محتاج ہیں کہ ان کی اپنی روزیاں اور درجے بھی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ الغرضی اعتراض بھی ان کی حماقت کا غرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے ان کے شک کا نتیجہ، اور وجہ یہ ہے کہ اب تک یہ پولی پولی کھاتے رہے ہیں، ہمارے عذابوں سے سابقہ نہیں پڑا۔ کل قیامت کے دن جب کہ دھکے دے کر جہنم میں گرائے جائیں گے، اس وقت اپنی سرکشی کا مزہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قبضہ اور اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں کہ جو وہ چاہیں کریں، جسے چاہیں جو کچھ چاہیں عطا فرما دیں۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت و ضلالت اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی نازل فرمائے اور جس کے دل پر چاہے اپنی مہر لگا دے۔ بندوں کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ محض بے بس، بالکل لاچار اور سراسر مجبور ہیں۔ اسی لیے فرمایا، کیا ان کے پاس اس بلند غالب و وہاب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، اب لہم نصیب من الملک الآیہ، اگر اللہ تعالیٰ کے معبودیت کا کوئی حصہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ بخیل تو کسی کو ٹکڑا بھی نہ کھانے کو دیتے۔ یا انہی لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھ کر حسد آ رہا ہے؟ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور بہت بڑی سلطنت دی تھی، ان میں سے بعض تو ایمان لائے اور بعض ایمان سے رکے رہے۔ جو بھڑکتی جہنم کے لقمے بنیں گے، وہ آگ ہی انہیں کافی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں ہے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اِذَلْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، یعنی اگر میرے رب تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے اے کافروں اور مشرکوں تمہاری ملکیت میں ہوتے تو تم تو کم ہو جانے کا خوف کر کے خرچ کرنے سے ہی رک جاتے، اور انسان ہے ہی ناشکرہ۔ قوم صالح نے بھی اپنے نبی علیہ السلام سے یہی کہا تھا، سورہ قمر آیت نمبر 25، اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم سب کو چھوڑ کر اسی یعنی صالح پر ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر اتارا؟ نہیں بلکہ یہ کذاب اور شریر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کو معلوم کر لیں گے کہ ایسا کون ہے۔ پھر فرمایا، کیا زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں پر ان کا اختیار ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آسمانوں کی راہوں پر چڑھ جائیں، ساتویں آسمان پر پہنچ جائیں، یہاں کا لشکر بھی عنقریب ہزیمت و شکست اٹھائے گا اور مغلوب و ذلیل ہوگا، جیسے اور بڑے بڑے گروہ حق سے ٹکرائے اور پاش پاش ہو گئے، جیسے اللہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، ام یقولون نحن جميع منتصر الآیہ، یعنی کیا ان کافروں کا قول ہے کہ ہم بڑی جماعت ہیں اور ہم ہی فتح یاب رہیں گے؟ سنو، انہیں ابھی ابھی شکست فاشت ہوگی اور پیٹ دکھاتے ہوئے بزدلی کے ساتھ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ بدر والے دن اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی سچائی اپنی آنکھوں آزمائی، اور ابھی ان کے عذابوں کے وعدے کا دن تو آخرت کا دن ہے جو سخت کٹھن اور نہایت دہشتناک اور وحشت والا ہے۔ اللہ اس دن کی ہولناکی سے ہر مسلمان کو اپنی حفاظت و امان میں رکھے۔